السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب نمبر 40. باب کتابۃ العلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا باب ہے حدیث میں کتاب العلم میں کتابۃ العلم، یعنی دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 111 ہے اور باب 40. آج کی ہماری جو احادیث ہیں وہ دراصل لکھنے کے تعلق سے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں لکھنے کی بہت اہمیت ہے. قرآن میں آپ نے کئی دفعہ بہت ساری باتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، دو معزز لکھنے والے، ان کا نام ہی لکھنے والے ہیں، جو ہر وقت ہمارے تمام اعمال کو ثبت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک سورت، اس کا نام ہی سورہ قلم رکھا. ٹھیک ہے، نون والقلم وما یسطرون، کہ نون قسم قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اس کی، یعنی جو چیز لکھی جا رہی ہے اس کی. تو کیا لکھا جا رہا ہے؟ انسان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں دیکھا جائے تو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب جو اصل کتاب ہے، لوح محفوظ، ہر چیز اس میں ثبت ہے، لکھی ہوئی ہے، پہلے سے آلریڈی موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ جو کچھ آگے ہونا ہے، تو قلم نے وہ کچھ لکھ دیا جو کچھ ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، سبحان اللہ. تو ہر چیز لوح محفوظ میں ثبت ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اور فرشتے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لکھتے رہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے دن اور رات میں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں، انسان جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. تو بہرحال لکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اشاعت علم، یعنی علم کی اشاعت میں، علم کو پھیلانے میں، علم کو سپریڈ کرنے میں لکھنے کا بہت اہم مقام ہے، کیونکہ تحریر ہمیشہ باقی رہتی ہے. الحمدللہ آج کے دور میں تو خیر تقریر کو بھی محفوظ کرنے کے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں الحمدللہ کے ریکارڈنگ کی وجہ سے، لیکن تحریر کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ایک مسلم حیثیت رکھتی ہے، یعنی اس کی اپنی ایک الگ اہمیت اور افادیت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ قرآن کو دونوں طریقوں سے محفوظ کیا گیا الحمدللہ، کہ حفظ کے ذریعے سے اور کتابت کے ذریعے سے. اور جو ہم یہ قرآن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ قرآن نقل ہوا، تو تواتر کا مطلب ہے کہ ہر دور میں جس کے پڑھنے والے اور لکھنے والے بہت سارے لوگ موجود رہے ہوں، جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو، تو قرآن تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے. اسی طرح سے احادیث بھی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی محفوظ رکھا اور خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور احادیث کو، چونکہ قرآن کو محفوظ رکھنا تھا لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے حدیث کو بھی محفوظ رکھنا ضروری تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ انتظامات فرمائے جس کی بنا پر محدثین، تابعین اور تبع تابعین کے دل میں وہ شوق، وہ ولولہ، وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو، ایک ایک عمل کو محفوظ کر لیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے. دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ہم بہت ہی خوش قسمت امت ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ پہلے انبیاء کی تمام چیزیں ختم ہو چکی، اس میں ملاوٹ ہو چکی، تحریف ہو چکی، ٹیکسٹ میں بھی اور اس کے فہم میں بھی، لیکن الحمدللہ قرآن اور حدیث رہتی دنیا تک محفوظ رہیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. تو لکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تحریر اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، اور لکھنے کی وجہ سے علم محفوظ رہتا ہے. اشاعت علم کا ایک طریقہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحریر کی اہلیت دی ہے وہ ضرور قلم کا استعمال کریں، اپنی صلاحیت کو دین کی راہ میں استعمال کریں، اور لکھ کر لوگوں کو دین کا علم پہنچائیں. اور یہ طریقہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ تحریر کے ذریعے سے انسان بہت سارے لوگوں سے مخاطب ہو سکتا ہے. اس کی تحریر کہاں کہاں پہنچتی ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا. دور دور تک وہ اپنے ان نیک خیالات کو پہنچا سکتا ہے تاکہ لوگ دین کی راہ پر آ سکیں, نیکی کی راہ پر آ سکیں. اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, ان لوگوں کو کیا اندازہ ہوگا کہ ان کی کتابیں کب قبر کہاں کہاں پڑھی جائیں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ آج پڑھی جا رہی ہیں الحمدللہ. تو تحریر کے اپنے الگ فائدے ہیں. تو جس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو وہ ضرور لکھے. جو بھی طریقہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہو صلاحیت دی ہو تو وہ طریقہ اپنائے اور دین کی اشاعت کرتا رہے. تو لکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنی اس صلاحیت کا فائدہ اٹھائیں اور امت مسلمہ کو اس سے فائدہ پہنچائیں. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کتب بھی لکھے جا سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر لکھا جا سکتا ہے, چھوٹے چھوٹے پمفلٹس بنائے جا سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں لکھے گئے خطوط آج بھی کس قدر کام آتے ہیں. ان کی تحریر سے کتنے لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئیں. بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ان کو اس وقت کے اسکالرس نے جب لکھا تو اس کی بنا پر بہت سارے لوگوں میں تبدیلیاں آئیں. جیسے کہ حضرت مجدد الف ثانی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت کے بادشاہ اکبر اور جہانگیر کا زمانہ انہوں نے پایا تھا, ان کو ان کی جو غلطیاں تھیں اس پر انہوں نے خطوط لکھے. انہوں نے جو دین میں الحاد کی کوشش کی اس پر ان کو سرزنش کی. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خطوط ہی کا اثر ہوا کہ پھر جہانگیر کے ذمے جب حکومت آئی تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ چکی تھیں, یعنی وہ نیکی کی طرف مائل ہو چکا تھا. تو ان کے کچھ خطوط کے بارے میں جیسے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تھوڑی سی باتیں. وہ لکھتے ہیں اس وقت کے کسی جرنل کو ایک خط کہ اے بھائی, جان لیجئے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. افسوس ہے اس شخص پر جس نے اس کھیتی میں کچھ نہ بویا, اپنی فطری صلاحیتوں کی زمین کو بیکار رہنے دیا اور اپنے اعمال کے بیج ضائع اور بیکار کر دیے. اور زمین دو طریقے کی ہوتی ہے, اول یہ کہ اس میں کاشت ہی نہ کی جائے, دوسرا یہ کہ اس میں ناپاک اور خراب بیج ڈالا جائے. اور ضیاع اور بربادی میں دوسری قسم پہلے قسم سے زیادہ مضر اور فساد انگیز ہوتی ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ زندگی میں نیک عمل نہ کرنا سخت خسارے کا سودا ہے, مگر برے عمل کرنا اور بھی زیادہ تباہ کن ہے. پھر ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی چند روزہ زندگی صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزارنی چاہیے. عذاب آخرت سے بچنے اور نعمتوں سے ہمکنار ہونے کا انحصار اسی اتباع اور اطاعت پر ہے. بس مال و دولت اور مویشیوں کی زکات پوری پوری ادا کرنی چاہیے اور بجز اطاعت رب کے اور کوئی مقصد نہ ہونا چاہیے. پھر ایک اور کسی کے نام وہ خط لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو احکام اسلامی کو سربلند کرنے کی جدوجہد میں دشمنان اسلام پر نصرت عطا فرمائے. یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اکبر کو الحاد سے روکنے کی کوشش کی تھی, تو وہ ان کو خط لکھ رہے ہیں اور ان کی ہمت بندھا رہے ہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی اگر انسان لکھے گا اور اس کی وہ تحریر ہمیشہ باقی رہے گی اور اس سے لوگوں پر اثر ہوگا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا باب ہے وہ لکھنے پر ہی ہے, اور لکھنے کی دین میں ہمارے اس کی کتنی اہمیت ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے. لکھنے کا تحریر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کیا جائے, لکھ کر محفوظ کیا جائے. آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں. باب نمبر 40 ہے, حدیث نمبر 111 ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفه قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الله او فهم اوتيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفه. قال قلت وما في هذه الصحيفه؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. باب ہے دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں, یعنی اس کے حق میں. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا, انہیں وقی نے سفیان سے خبر دی, انہوں نے مطرف سے سنا, انہوں نے شعبی سے, انہوں نے ابو جحیفہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے یا پھر فہم ہے. جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے؟ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ جیسے کہ اس حدیث میں دراصل علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تلوار رہا کرتی تھی، اور اس تلوار کے ساتھ ہی ان کے پاس ایک صحیفہ بھی رہتا تھا لٹکا ہوا۔ صحیفہ چھوٹے سے انہیں ایک کتاب کو کہتے ہیں، جیسے کہ کچھ نبیوں کو کتابیں ملی اور کچھ کو صحیفے ملے، تو صحیفہ کتاب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور صحیفہ ایکچولی آپ اس کو والیوم کہہ سکتے ہیں، یعنی یا کچھ اوراق ورقے کہہ سکتے ہیں آپ کو، چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیشہ موجود رہتا تھا، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ دیت کے احکامات ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے تھے، جو اکثر ان کے پاس رہتے تھے۔ یعنی ان کے پاس علم کی کتنی اہمیت تھی، آپ دیکھیں کہ تلوار اور ایک علم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی مسلمان کو فکر ہوتی ہے کہ یعنی بہادری کے لیے، اپنے ہر وقت جہاد کی تیاری کے لیے وہ تلوار کے ساتھ علم کی چیزیں بھی ساتھ میں رکھتے تھے علی رضی اللہ عنہ۔ اور جیسے کہ بعض فرقوں یا گروہوں کا خیال ہے کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو آپ نے بول کر لکھوائے، اور ایک وہ ہے جو سینہ در سینہ چل رہے ہیں، جو کہ صرف اللہ کے رسول علی رضی اللہ عنہ کو دیے تھے۔ اور اسی بنا پر بہت سارے لوگ اس میں دین میں نئی نئی باتیں گھڑ کر لاتے ہیں کہ یہ وہی علم ہے جو سینہ در سینہ آ رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ کھلم کھلا یہ بات کہہ دی کہ میرے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں لکھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے لکھوایا تھا یہ دیت کے قانون وہ لکھے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک عام مسلمان، ایک مسلمان کو جو فہم ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، جو اس کو کتاب یعنی قرآن کی وجہ سے آتا ہے، وہ فہم ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ صحیفہ ہے ایک میرے پاس۔ یہاں پر جحفہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اور آپ نے صاف لفظوں میں اس خیال کی تردید کر دی کہ میرے پاس کوئی پوشیدہ چھپا ہوا یا خفیہ علم ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ پوشیدہ علم تھا جو صرف علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیا تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہاں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس لکھے ہوئے کچھ قوانین موجود تھے، جس میں دیت کے قوانین تھے، اس میں لکھا تھا کہ قیدی کو چھڑانے کے احکام اور ترغیب تھی اس میں، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے گا، یہ اہم چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر دراصل باب ہے، کیا علم کو لکھ لینے کی اجازت ہے؟ تو جی ہاں، جائز ہے، نوٹس بنانا جائز ہے، کیونکہ اس کی بہت اہمیت ہے، نوٹس ہمیشہ کام آتے ہیں۔ اور دوسری بات، علی رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ان کے پاس علم تھا اس کو بیان کر دیا۔ تیسری بات، صحیفہ کتاب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ اور چوتھی بات، کتابت کی دلیل کے لکھا ہوا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا۔ یعنی سب سے اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یا جو لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئیں، تو یہ بالکل باطل خیال ہے اور جھوٹی بات ہے۔ حدیثیں تو یا احکامات تو جو اللہ کے رسول نے دیے تھے، وہ آپ کی زندگی ہی میں لکھ لیے گئے تھے یا لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ چونکہ دیت کے قوانین اس میں موجود تھے کہ عربوں کے یہاں پر اونٹوں کے ذریعے دیت ادا کی جاتی تھی۔ دیت کہتے ہیں کہ کسی کا کسی سے قتل ہو جائے غلطی سے، تو اس صورت میں جو مقتول کے گھر والے ہیں وہ ایک اماؤنٹ بتا دیں کہ اتنی اماؤنٹ آپ ہمیں پے کر دیں تو پھر ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تو اس زمانے میں اونٹوں سے دیت دی جاتی تھی، اور تقریباً 100 اونٹ کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اور یہاں پر عقل کا لفظ آیا ہے حدیث میں، عقل اونٹ کی رسی جو قافلے میں چلتے ہوئے پہلے اونٹ پر ڈالی ہوتی تھی، جس سے پچھلے تمام اونٹ بندھے ہوتے تھے۔ اور یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ علم کو لکھنے کی اجازت ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آگے کی حدیث میں ہم پڑھیں گے، ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی۔ تو بہرحال سینہ در سینہ کوئی علم نہیں، بلکہ لکھی ہوئی فارم میں موجود تھا علم الحمدللہ، اور نوٹس بنانے کی اہمیت اور ترغیب ہمیں یہاں پر ملتی ہے کہ ہمیں نوٹس بنا لینے چاہیے، اور یہ لکھے ہوئے نوٹس ہمیشہ کام آتے ہیں۔ یقین جانیے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہو سکتا آپ کو موقع آئے اور پڑھانے کا موقع ملے، تو یہ آپ کے جو نوٹس بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو بہت مدد دیں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ضرور کلاس میں لکھ لینا چاہیے یا جب بھی موقع ملے ضرور ہم لکھ لیں، کیونکہ ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسی صرف ظاہری سا علم سیکھنے نہیں آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، بلکہ الحمدللہ ہم علم کو اپنے اندر اتارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لکھنا ضروری ہے. پھر آگے کی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 112. حدثنا ابو نعيم الافضل بن دكين قال حدثنا شيبان ان يحيى عن ابي سلمى ان ابي هريره رضي الله عنه ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليس عام الفتح مكه بقتيل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال ان الله حبس ام مكه القتل او الفيل قال محمد وجعلوه على شك ابو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي الا وانها حلت لي ساعة من نهار الا وانها ساعتي هذا حرام لا يختلي شوكها ولا يؤدد شجرها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقاد اهل القتيل فجاء رجل من اهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لي ابي شاه اكتب لي ابي فلان فقال رجل من قريش إلا الإسقر يا رسول الله فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسقر. ہم سے ابو نعیم الفضل بن دکین نے بیان کیا، ان سے شیبان نے یحییٰ کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابو سلمہ سے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا. یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا. اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب زیادہ جمع غفیر ہو یا زیادہ لوگ ہوں تو استاد کرسی پر یا اونچی جگہ پر بیٹھ کر تقریر کرے یا خطبہ دے، تو اس کا جواز بھی یہاں سے ہمیں ملتا ہے. تو آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا. امام بخاری فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو، ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل الفیل کہا ہے، یعنی قتل کو بھی روک دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ سے اور فیل کو بھی روک دیا. فیل مطلب جو ابراہ کے ساتھ جو لوگ لشکر آیا تھا، آپ کو معلوم ہوگا ہاتھیوں کا لشکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو روک دیا مکہ سے کعبۃ اللہ سے، اور قتل کو بھی وہاں پر روکا گیا ہے. یہ ابو عبداللہ ایکچولی امام بخاری کی کنیت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو تم ایسا ہی سمجھو، قتل یا فیل، تو بہرحال دونوں کو بھی روکا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ یعنی کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا. سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیز بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کروا دے گا. لمنشدن الا منشدن، یعنی جو گری پڑی چیز ہے، یہاں پر تل تقت آیا تھا لقطہ، جو گری پڑی چیز ہے ٹھیک ہے اٹھا لینا، تو وہی اٹھائے گا گری پڑی چیز جو اس کا اعلان کر کے دے، جس کی چیز ہے اس دے دے. تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لے یا بدلہ. اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے مسائل لکھ دو. یہ ابی شاہ تھے، دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم کو، یمن سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کہا کہ ان کو لکھوا دو. تو ایک قریشی شخص نے کہا، اور یہ قریشی شخص عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسقر یعنی اسقر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے. اسقر ایک خوشبودار بوٹی جیسی گھاس ہوتی تھی، اور وہ لوگ اس کو اپنے جو میت ہوتی ہے اس کے کفن وغیرہ میں لگاتے تھے یا قبر میں رکھتے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اسقر کی اجازت دے دیجیے رسول اللہ. کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر اسخر یعنی اسخر کی اجازت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی سب سے پہلی بات جو یہاں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اکتب لی ابی فلان کہ لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو چکا تھا. پھر کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا امام بخاری سے کہ کیا ابو شاہ کے لیے وہ چیز لکھوا دی گئی تھی یا کیا لکھوایا گیا تھا ابو شاہ کے لیے جو انہوں نے کہا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ خطبہ جو اس وقت آپ دے رہے تھے وہ لکھا گیا ابو شاہ کے لیے, کیونکہ بعد میں ان کے خاندان میں یہ خطبہ کئی نسلوں تک چلتا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھوایا گیا تھا, اور اس کی بنا پر ان کے خاندان کو اسپیشل ایک فضیلت حاصل رہی تھی. وہ لوگ ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس اسپیشل وہ لکھوایا ہوا نسخہ موجود ہے جو اللہ کے حکم سے لکھوایا گیا تھا. تو اب یہاں پر دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے اونٹنی پر سوار ہوئے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر تعلیم دے سکتا ہے لوگوں کی کثرت اور ہجوم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, پھر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر جو دو الفاظ آئے ہیں اول قتل یا اول فیل, تو قتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں حرام کر دیا ہے مکہ میں اور فیل کو بھی, تو اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو سورہ فیل میں ہے. پھر ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ جو خدرو جھاڑیاں اور پودے ہیں یا درخت ہیں تو وہ نہیں کاٹے جائیں گے, لیکن کھیت اور باغ کاٹے جا سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی فصل بوئی ہے مکہ میں, آپ نے سمجھیں آپ نے باغ لگایا ہے انگوروں کا یا کسی بھی چیز کا کھجوروں کا, تو ظاہر سی بات ہے وہ کھجوریں تو نکالنا پڑے گی, انگور تو نکالنا پڑیں گے. یا کوئی باغ آپ نے لگایا ہے یا کھیت آپ نے بویا ہے تو وہ تو آپ کو نکالنے پڑیں گے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو خود بخود جو پودے اور جھاڑیاں اور گھاس آ جاتی ہیں وہ نہیں کاٹے جائیں گے, لیکن جو کھیت آپ گرو کرتے ہیں وہاں مکہ میں تو وہ کاٹے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اس حدیث سے بہت ہی ایک اہم بات پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کتابت حدیث کا کام شروع ہو چکا تھا, اس کی بنیاد پڑ چکی تھی. تو جو لوگ حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئیں, یہ بالکل بے بنیاد ہے, غلط بات ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یمن سے آئے تھے ابو شاہ, اور وہاں کے کچھ سردار بھی تھے, اور انہوں نے یہ تمام چیزیں لکھوا کر یمن لے کر چلے گئے. اور لفظ فیل میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو سورہ فیل میں ہے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا, اور حبش کا بادشاہ ابرہا وہ دراصل کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر روک دیا اور پرندوں کو بھیجا جنہوں نے اسے پرندوں نے کنکریاں مار کر اس قافلے کو ہلاک کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے ہی میں لکھنے کا کام شروع ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, آئیے حدیث نمبر 113 دیکھیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه ان اخيه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب تابعه معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا, ان سے سفیان نے, ان سے عمر نے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہب بن منبہ نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ, یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہے, کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا, مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. اور یہی حدیث کی دوسری سند بھی معمر سے وہاب بن منبہ کی مطابعت کی ملتی ہے. وہ امام سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. یعنی اس حدیث کی اور بھی ایک روایت ہم کو ملتی ہے. اب یہاں پر اس حدیث میں دراصل لکھنے کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایکچولی ان کا حسن ظن تھا الحمدللہ, کہ اپنے ساتھیوں کے تعلق سے کیسے وہ حسن ظن رکھتے تھے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ چونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ لکھ لیتے ہیں, اور چونکہ میں حدیث نہیں لکھتا, یہ یاد رکھا کرتے تھے حدیثیں, تو وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ان کے پاس لکھی ہوئی ہے حدیث لہٰذا ان کے پاس زیادہ ہیں اور میں لکھتا نہیں تھا لہٰذا میرے پاس کم ہے، لیکن یہ ان کا حسن ظن تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بعد میں جب احادیث کو جمع کیا گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، 5376 کا ہمیں کہیں ذکر ملتا ہے اور کچھ جگہ تھوڑا سا فرق ہے سمجھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے لیے اسپیشل دعا کی تھی، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے لیے اسپیشل دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بنا پر ان کو حدیثیں یاد رہتی تھیں اور وہ بھولتے نہیں تھے۔ لیکن یہ ان کا حسن ظن تھا کہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت کو زیادہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا، جبکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت 700 سے زیادہ نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا دراصل حسن ظن تھا ان کے لیے، یہ بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ روایات کی تعداد ابو ہریرہ ہی کی زیادہ ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ صحابی رسول دراصل بہت ہی ذہین اور بہت عبادت گزار تھے، یہ اپنے والد سے پہلے ایمان لائے، یہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور ہر بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مجلس میں کہ یہ لکھ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا عبداللہ کیا بات ہے، تم تو لکھا کرتے تھے نا، کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول، قریش کے چند بڑے لوگوں نے مجھے لکھنے سے منع کر دیا ہے اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول سے کبھی کچھ نکل جاتا ہے زبان سے، وہ غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو، تو اس لیے میں نے بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اکتب لکھو، کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو لکھنے کی پرمیشن دی تھی اور وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور انہیں کا لکھا ہوا صحیفہ بہت مشہور ہوا جنہوں نے لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی ان کو سنایا تھا، اور آپ نے بھی خود اس کی تصدیق کی۔ اس صحیفے کا نام صحیفہ صادقہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں تیار کر لیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا۔ یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ چونکہ بہت عبادت گزار تھے، اور ان کے روزے کی کیفیت بتائی جاتی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پہلے تو کثرت سے روزے رکھتے تھے لیکن اللہ کے رسول نے ان کو منع کر دیا تھا کہ اتنا زیادہ نہ رکھو۔ پھر قرآن بھی بہت زیادہ پڑھتے تھے، پوچھتے رہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کیا میں ایک دن میں پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہا دو دن میں نہیں، کہا میں اس سے بھی زیادہ استطاعت رکھتا ہوں، تو آپ نے تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی کہ اگر تمہیں قرآن مکمل کرنا ہی ہے تو تین دن میں مکمل کر لیا کرو۔ اور وہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کی استطاعت رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ ان کی جب شادی ہوئی تو ان کے والد اپنی بہو سے پوچھتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی سے عمر بن عاص پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کیسے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ یعنی ان کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو بیوی کہنے لگی کہ ہاں بہت خیال رکھتے ہیں، اور انہیں تو اپنی عبادت سے ہی فرصت نہیں ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ بیوی کہاں ہے کدھر ہے، وہ صرف عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس قدر وہ عبادت گزار تھے۔ بہرحال لیکن ان کے والد نے ان کو نصیحت کی کہ بیوی کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندگی میں حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا، بلند مرتبہ دیا، کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بہت زیادہ احادیث یاد رہیں اور پھر وہ اسے روایت کرتے تھے۔ تو تقریباً 5376 یا 5000 سے زیادہ کی حدیث کا ہم کو ذکر ملتا ہے، جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمارا بھی حافظ ایسا کرے کہ ہمیں بھی احادیث یاد ہو جائیں انشاءاللہ۔ پھر ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں جو کہ اسی سلسلے کی ہے۔ حدثنا یحیی ابن سلیمان قال حدثنا ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال ایتونی بکتابی اکتب لکم کتابا لا تدل بعده قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا وکثر اللغط قال قوم انی ولا ينبغی عندي التنازع فخرج ابن عباس یقول ان الرضیۃ کل الرضیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کتابہ. ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابن وہب نے، انہیں یونس نے اپنے شہاب سے خبر دی، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، یعنی میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں. اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کا ذکر ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کچھ لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھوا دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 دن آپ جو ہے زندہ رہے، لیکن آپ نے دوبارہ پھر اس کی خواہش نہیں ظاہر کی کہ لکھ دوں، یعنی بات ختم ہو گئی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگی جس کی بنا پر کوئی بات لکھوائی نہیں گئی. پھر عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ ہے بیماری کا، دراصل یہ اذرائے شفقت تھا. اور ویسے بھی عمر رضی اللہ عنہ زیادہ سمجھدار تھے ماشاءاللہ، زیادہ فہم و فراست والے تھے، تو انہوں نے اس بنا پر منع کر دیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، آپ بیمار ہیں، دوسرے الحمدللہ جو سکھانا تھا اللہ کے رسول نے، جو تعلیمات دینا تھا دے چکے اللہ کے رسول نے تعلیمات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا. جو کچھ دینا تھا اللہ کے رسول نے وہ دے چکے تھے، اب کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی کہ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، لیکن پھر وہ آپس میں صحابہ کرام وہاں پر بحث و مباحثے میں پڑ گئے کہ لکھیں نہ لکھیں، تحریر کے لیے سامان لائیں نہ لائیں، تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، آپ نے کہا کہ میرے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں پر اس طرح سے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے شفقت کی بنا پر آپ کی تکلیف کو دیکھ کر یہ رائے دی کہ ایسی تکلیف کے وقت آپ تحریر کی تکلیف کیوں فرماتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے بھی اس رائے پر سکوت فرمایا، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو فورس کر سکتے تھے کہ نہیں لاؤ میں کہہ رہا ہوں تو لے کر آؤ تحریر کا سامان لکھنے کے لیے، اور اس کے بعد 4 روز تک آپ زندہ رہے، لیکن آپ نے دوبارہ اپنے اس خیال کا اظہار نہیں فرمایا. تو اسی بنا پر علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے زیادہ سمجھدار تھے، انہوں نے قرآن کو کافی جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً یہ ارادہ ظاہر فرمایا تھا مگر بعد میں اس کا چھوڑنا بہتر معلوم ہوا. اگر یہ حکم واجب ہوتا تو آپ لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اسے ترک نہ فرماتے. اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 روز زندہ رہے مگر آپ نے پھر بھی اس کا ارادہ دوبارہ ظاہر نہیں فرمایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود ہی نہیں چاہا، پھر بعد میں آپ کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ہم جانتے کہ آخر وقت میں آپ کی کیا وصیت تھی کہ نماز، لونڈی اور غلام تمہاری عورتیں. تو ان کی تاکید آپ نے فرمائی کہ نماز پڑھتے رہنا اور لونڈی غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ جو کہنا تھا اللہ کے رسول کو وہ تو وہ کہہ ہی چکے الحمدللہ، اور اسی میں کوئی مصلحت ہوگی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ ہمارے جھگڑے کی وجہ سے جو آپ لکھوانا چاہتے تھے وہ نہ لکھوا سکے اور وہ رہ گیا. تو بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی یہاں پر علم کے لیے ایک طرح سے جو شوق ہے علم کا، سیکھنے کا، لکھنے کا، وہ ظاہر ہوتا ہے. تو ان کو تکلیف ہوئی کہ جو لکھوانا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول نہ لکھوا سکے، لیکن اسی میں مصلحت ہوگی. اور اللہ کے رسول نے جب عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر سکوت فرمایا تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات سمجھ گئے تھے کہ نہ لکھوانا ہی بہتر ہے. اور الحمدللہ آپ کی تعلیمات مکمل ہو چکی تھیں، دین مکمل ہو چکا تھا، اب کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں تھی. تو یہاں سے ہمیں لکھنے کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے نوٹس بناتے جائیں تاکہ ہماری یہ نوٹس آخر تک کام آئے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے کہ بعد میں کوئی اسے کھول کر پڑھے یا اس کے ذریعے سے تعلیم کو عام کرے تو یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.